محترم شخصیت ہے، ایک دم سے کیا انہوں نے کر دیا کہ جو کہتے تھے صادق سچا وہ کہنے لگے کذاب، بہت زیادہ جھوٹ بولنے والا، بہت بڑا جھوٹ تھا. اردو میں اگر ہم ترجمہ کریں، نعوذ باللہ من ذالک. اس لیے کہ قرآن نے بتایا ہے خود کہ رسول اللہ کو یہ کہتے تھے، قال الکافرون ھذا ساحر کذاب. جنہوں نے نہ مانا انہوں نے کہا یہ جادوگر اور بہت بڑا جھوٹا ہے. یہ کون لوگ ہیں جو اس سے پہلے کہہ رہے تھے سچا ہے؟ حتیٰ کہ لا الہ الا اللہ کی دعوت جب دی رسول اللہ نے اس پہاڑ پہ کھڑے ہو کر، تو پہلے کنفرمیشن لی ان سے، پہلے مزید ان کے دماغوں کو کہ اگر میں تم سے کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے دشمن تیار ہے، لشکر تم پہ حملہ کرنے کے لیے آیا کھڑے، تو مان لو. کیا کہا انہوں نے؟ ہم نے آج تک آپ کی زبان سے جھوٹ نہیں سنا، کیوں نہیں مانیں گے؟ اتنا رسول اللہ کی شخصیت اتری ہوئی تھی ان کے ساتھ. لیکن رسول اللہ کی شخصیت ان کے اندر کی کسی بڑی چیز سے ٹکرائی نہیں تھی. جو بڑے بڑے ان کے مفادات تھے، جو انہوں نے نظام بنایا ہوا تھا اپنی خرافات پر مبنی، اپنی رسومات پر مبنی، اس سے ابھی رسول اللہ کی ٹکر نہیں ہوئی تھی. وہ ٹکر کب شروع ہوئی؟ جب اللہ کے نبی نے فرمایا اچھا میں جو کہتا ہوں سچ کہتا ہوں، تو پھر اب میری یہ بات سنو، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا. کہہ دو میں جو سچا ہوں میں تم سے کہہ رہا ہوں، کہہ دو کوئی معبود نہیں ہے سوائے اللہ کے، کامیاب ہو جاؤ. یہ ایک جملہ سارا احترام خراب کر گیا. صلوات پڑھیے محمد والے. اس بات کو اگر ہم سمجھیں کہ یہ اس جملے میں ایسی کیا چیز ہے، کیا مشکل ہے؟ لا الہ الا اللہ کہہ دیں. اس وقت یہ بھی نہیں کہا تھا کہ محمد رسول اللہ، پہلا سٹیپ تھا. کیا کہا؟ کیا فرمایا؟ قولو، کہو لا الہ الا اللہ، بس. کہتے ہیں جس نے بھی کلمہ پڑا ہوا ہے جنت میں جائے گا. یہاں پہ پتہ چلتا ہے کلمے کے اندر کرنٹ کون سا ہے جس کی وجہ سے دشمن ہو گیا، ورنہ کیا مشکل ہے. ہم میں سے کچھ لوگ اتنے بھی سمجھدار نہیں جتنے مکے کے مشرک سمجھدار تھے. انہیں پتہ تھا یہ کلمہ نہیں ہے، یہ ہمارے سارے نظام کی جڑ کاٹ رہا. اس لیے تو کہتے تھے ہمارے باپ دادوں کو کہتا ہے بے وقوف ہے. ہمارے باپ دادا بے وقوف تھے، تو انہوں نے باپ دادے پیارے بھی بڑے ہوتے ہیں، خاص طور پہ جب باپ چودھری ہوگا ہوگا یا دادا سردار ہوگا ہوگا، پھر تو ان کے تو کس سے مشہور ہوتے ہیں. مشرکین عرب کو، مشرکین مکہ کو رسول اللہ کے اس جملے کے پیچھے چھپی ہوئی جو ساری داستان تھی ان کو سمجھ آ گیا. ان کو پتہ لگ گیا کہ یہ جملہ نہیں ہے کہ ہم اگر اس کی کوئی ویلشیت کر لیں گے تو عزت، یہ پورا ایک نظام ہے. یعنی یہ کہہ رہے ہیں کہ نہ تمہارے باپ دادوں کی چلے گی، نہ جن کو تم پوجتے ہو، کچھ بھی نہیں چلے گا. وہ بات چلے گی جو اللہ کہے. اب آپ سوچیں کہ اس جملے میں کتنی تاثیر تھی کہ رسول اللہ کی 40 سالہ زندگی میں جو انہوں نے احترام کی نظروں میں بن گیا تھا رسول اللہ کے کردار, رسول اللہ کے گفتار کی وجہ سے, سب کا سب وہاں سے مخالفت کا آغاز شروع, وہاں سے برے ناموں سے پکارا جانے والا شروع ہو گیا کام. یہ سمجھنے والی بات ہے. اور یہی قانون آج بھی ہے, قیامت تک رہے گا. اگر کوئی انسان اسلام سے پہلے اچھا انسان ہے تو اس کے اچھا ہونے کا کوئی اثر ہے یا کوئی اثر نہیں؟ توجہ فرما رہے ہیں. سوال, جب رسول اللہ نے اسلام کا اعلان کیا, تحریک کا اعلان کیا, تو کچھ لوگ دشمن بن گئے, بات بھی نہیں مانی اور دشمن بھی بن گئے, جان کے دشمن. ہر طریقے سے انہوں نے کوشش کی کہ رسول اللہ کامیاب ہو, جو ان کا بس چلا. ٹھیک ہے, ایک اور طبقہ دشمنی نہیں کی, ان کا بھی قرآن میں بتایا ہو, یہ طبقہ سارے قرآن میں موجود ہے, آیات قرآن جب خطاب کرتی ہے بتاتی ہے اب کون سے والے بندے مراد. دشمنی نہیں کی لیکن بات بھی نہیں مانی. دوسرا ہو, تیسرا, جیسے ہی سنا بہت کم ٹائم میں بات مان لی. جنہیں قرآن کہتے ہیں بس سابقون الاولون, سبقت لے جانے والے پہلے, پہلا گروپ. کچھ لوگوں نے سبقت نہیں لی لیکن کچھ دیر بعد ایمان لیا, کچھ لوگ اور ان کو دیر لگی ایمان لانے, کچھ ان سے بھی زیادہ دیر لگی, اور کچھ تب تک ایمان نہیں لائے جب تک تلوار سر پہ نہیں لٹکی, کہ ان کا ایمان بھی مشکوک ہوتا. ٹھیک ہے, اب دیکھیں اگر میں آپ سے سوال کروں کہ یہ فرق کہاں سے آیا, یہ جو طبقات مختلف ہیں رسول اللہ کے سے, جو لوگ بالآخر مکے کے لوگ تقسیم ہو گئے طبقات میں, دشمن, دشمن کافر, دشمن نہیں لیکن کافر, ٹھیک ہے, بس فوراً ایمان لانے والے, تھوڑا لیٹ, اور لیٹ, بہت ہی لیٹ, یہ جو ڈفرینس ہے اس کی بیس کیا ہوتی ہے؟ بہت اہم سوال ہے, بتانا کیا چاہ رہا ہوں آپ کو کہ یہ اس زمانے کے لیے مخصوص نہیں ہے, آج بھی یوں ہے. اور اگر آپ اس میری بات کو اچھی طرح سمجھیں گے تو آپ کو اپنے ارد گرد کا ماحول, اچھے برے لوگوں کی جو شخصیت ہوتی ہے, سمجھنے میں آسانی ہو جائے گی کہ ہے کیا مسئلہ. اور اس قانون میں کوئی فرق نہیں ہے, کوئی نام کسی نے شیعہ رکھا ہے, کسی نے سنی رکھا ہے, کسی نے عیسائی رکھا ہے, فلاں رکھا ہے, یہ یونیورسل. یہ فرق کہاں سے آیا؟ کوئی محترم برادر مومن مجھے بتا سکتا ہے اس سوال کا جواب؟ کیوں کچھ لوگ جلدی, کیوں کچھ لوگوں نے مکہ میں رسول پاک کو 40 سال دیکھا وہ پھر بھی نہیں مان رہے, اور کچھ لوگ ہیں کہ جو باہر سے آئے مکہ وزٹ کرنے کے لیے اور چند جملے سنے رسول اللہ کے اور گر پڑے قدموں, کیوں؟ یہ ان سے مربوط نہیں ہے, ہم سے ڈائریکٹلی مربوط ہے. آج بھی کچھ لوگ ہیں سن سن کے باتیں اثر نہیں ہوتا, آیت سناؤ روایت سناؤ ویسے ہی زندگی رہتی جیسے ہے. فرق یہ ہے کہ وہ پیدائشی غیر مسلم تھے اور ہم پیدائشی مسلم تھے. لیکن بہت سارے جگہوں پہ آپ دیکھیں گے اگر صفات دیکھی جائیں اور زندگی گزارنے کا انداز دیکھا جائے, تنہائیاں دیکھی جائیں, تو کافر کی تنہائی میں اور مسلمان کی تنہائی میں کوئی فرق نہیں ہے, بلکہ بعض دفعہ کافروں کی تنہائی بہتر ہوتی ہے, مسلمان کی تنہائی جو زیادہ کرپٹ ہوتی ہے. اگر کوئی جواب دینا چاہے تو ٹھیک, اگر جواب نہیں ہے تو پھر ہم آگے بڑھتے ہیں. سوال پڑھیے. بہت اس سوال کے جواب کے لیے میں آپ کو ایک اور حدیث سناتا ہوں جس سے آپ کو یہ جواب سمجھ میں آ جائے گا. البتہ غور فرمائیں, جب رسول اللہ ہجرت فرما کر مدینہ چلے گئے, مدینہ میں اسلام پھیلنا پھولنا شروع ہوا, تو مدینہ میں ایک دن ایک صحابی نے اللہ کے نبی سے سوال کیا, یا رسول اللہ, آپ نے جب ہمیں اسلام کی دعوت نہیں دی تھی اس سے پہلے بھی ہم نے اچھے کام کیے تھے؟ بہت غور سے سنو, عقل کو ذرا الرٹ کر کے, جتنا الرٹ ہوگی اتنی بات آپ کو سمجھ میں آئے گی. آپ نے جب اسلام کی دعوت دینا شروع کی اس سے پہلے بھی ہم اچھے کام کرتے تھے, ان اچھے کاموں کا کچھ ملے گا؟ اللہ کے رسول نے جو جواب دیا تھا, یہ جو پہلا میں نے آپ سوال کیا اس سے جڑا ہوا, کسی کے اندر اس کا جواب. اللہ کے رسول نے فرمایا, جو تم نے میری اسلام کی دعوت سے پہلے اچھے کام کیے تھے وہی سبب بنے جو تم نے میری دعوت قبول کر لی. تم اچھے تھے, تمہیں اچھائی بری نہیں لگی. اگر تم گندے ہوتے تو تمہیں اچھائی اچھی لگتی. توجہ فرما رہے ہیں, کہا یہ یونیورسل ہے, اس میں کوئی نہ مسلک ہے نہ دین. اور اب اس کی اگلا اسٹیپ جو میں نے کہا کچھ جلدی ہو گئی, وہ بہت اچھے تھے, وہ اسلام کے آنے سے پہلے بھی بہت اچھے انسان تھے. وہ تو سب کنارے پہ کھڑے تھے, رسول پاک نے اشارہ کیا, دھڑام سے گر پڑے. رسول اللہ کی اچھائی کا مقناطیس اور ان کے اندر کی اچھائی, انہوں نے جلدی ایک دوسرے کو کھینچ لیا. جو ان سے کم اچھے تھے ان کو تھوڑی دیر لگی, زیادہ سنانا پڑا. یہ ایسا ہی ہے کہ جو بہت ہلکی سی جس کو بیماری ہوتی ہے اس کو ایک ٹیبلٹ ہی صحت دے دیتی, ایک گولی کھا کر ٹھیک ہو جاتی. تو زیادہ بیمار ہو اس کو ڈاکٹر کہتا ہے پورا ہفتہ کھاؤ پھر ٹھیک ہو. برائیاں بیماریاں, گناہ نفر, نہ کہ اسلام آنے کے بعد اچھے اور برے کام بنے, شروع سے تھے اچھے اور برے کام. اسلام آنے سے پہلے بھی اگر کوئی مثال کے طور پہ کوئی دیکھتا تھا کہ یہ یتیم کو مار رہا ہے مثلا, اس کو بھی اچھا نہیں لگتا تھا. کیوں؟ اللہ نے اندر ایک سسٹم, سب کے اندر ایک سافٹ ویئر انسٹال کیا ہو. قرآن کریم نے بتایا, فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا, اللہ کی فطرت جس پر اس نے تمام انسانوں کو خلق کیا. لہذا جس کے پاس کسی نبی کا پیغام بھی نہ پہنچا اس کے اندر بھی سینس ہے اچھائی اور برائی کی, ہوتی ہے نہیں ہوتی. سورۃ الشمس آپ سنتے ہیں, تلاوت پڑھتے بھی ہو, وہاں پہ خدا نے کیا فرماتا ہے, ونفس وما سواها، یہ جو سورہ ہے والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها، اس میں کیا ہے؟ ونفس، نفس کی قسم، یعنی جو انسانی نفس ہے، انسانی روح ہے، اس کی قسم، وما سواها، اور جس نے اس کو بڑا ٹھیک ٹھیک بنایا، زبردست ماڈل تیار کیا ہے، اس کی قسم، جو چیز بنی ہے اس کی قسم، اور جس نے بنایا اس کو اتنا زبردست اس کی قسم. بنا کے پھر کیا کیے؟ توجہ کر، فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، ایوے نہیں بنا کے نکال دیا، اس کے اندر فیڈ کیا ہے، اس کو الہام کیا ہے، اچھائیاں کیا ہیں اور برائیاں کیا ہیں. اس کو احادیث کی زبان میں کہا گیا ہے انسان کا رسول باطنی، اندر بیٹھا ہوا رسول، اللہ کا نمائندہ. سورۃ القیامت میں اس کی قسم کھائی، بس سورۃ القیامت ہے، لا اقسم بیوم القیامہ، مجھے قسم ہے قیامت کے دن کی، ولا اقسم بالنفس اللوامہ، اور تم کہہ دو قیامت نہیں آئے گی، اپنا اندر تو دیکھو، تمہارے اندر ایک چھوٹی سی قیامت برپا ہو جاتی ہے جب تمہارا اندر تمہیں کہتا ہے تم نے غلط کام کیا، میرا نمائندہ تمہارے اندر بیٹھا. قسم ہے اس نفس کی جو برائی پر ملامت کرتا ہے. جب انسان گناہ کرتا ہے اس کو اندر سے ایک فیلنگ آتی ہے، وہ اللہ کا نمائندہ ہے، وہ اللہ کا رسول بیٹھا ہوا. اگر اس رسول کو مکے مار مار کے اور شہوات میں اور ناجائز خواہشات کر کر کے اس کو کمزور نہ کر دیا گیا ہو، یہ طاقت میں ہو، تو جیسے ہی باہر والا رسول آتا ہے یہ فوراً لبیک کہتا ہے. لیکن اگر انسان نے جانوروں والی حرکتیں کر کے حیوانوں والی حرکات میں اس کو ویک کر دیا ہو، تو پھر اس کو زیادہ باہر سے فیڈ چاہیے ہوتی ہے جب تک کہ صحت میں آئے سن سن کے. لہذا کچھ لوگ فوراً آ گئے، کچھ لوگ دیر سے آئے، کچھ بہت دیر سے آئے، کچھ آئے ہی نہیں، اور کچھ آئے نہیں، نہ صرف یہ کہ آئے نہیں بلکہ رسول اللہ کے دشمن اور مخالف بن گئے. اگر آپ اس فرق کو کہیں نا یہ تو اللہ تعالیٰ کرتا ہے، تو پھر تو اللہ نعوذ باللہ عادل نہیں ہے. اور آپ کا تو اصول دین میں کیا ہے؟ توحید کے بعد کیا ہے؟ عدل. مثلا اگر اللہ نے ابو سفیان کو روک دیا رسول اللہ پر ایمان لانے سے مثلا، اور اللہ نے اس سے جنگ کروائی، تو پھر قیامت کے دن ابو سفیان اینڈ کمپنی تو دھرنا دے دے گا، مثلا مارے گئے. انصاف تب ہوگا کہ مجرم نے اپنے اختیار سے خرابی کی ہو تو اسے کہتے ہیں خرابی کی. اور سنیے، کچھ لوگ کہتے ہیں جن کو کسی نبی کا پیغام نہیں، وہ جس تک کسی نبی کا پیغام نہیں پہنچا اس کا حساب ہوگا، اس سے کہا جائے گا تیرے اندر جو نبی تھا وہ تجھے کہتا تھا مت کر، تو اپنی خواہش کی زد میں آ کے کر دیتا تھا، تیرا حساب ہوگا. رسول باطنی تو بھیجا ہوا تھا، وہ تو سب کے پاس ہے. وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، نفس انسان کی قسم اور جس نے اس کو ٹھیک ٹھیک بنایا ہے اور اس کو الہام کیا ہے، فجور، فسق و فجور سنے میں، فجور گندگیاں برے کام، وَتَقْوَاهَا اور اس کے تقوی. اور یہ بات ساری قسمیں کھا کے کیا فرمایا؟ لب لباب دین کا، قد افلح من زکاہا، جس نے اپنے نفس کو ٹھیک کر لیا، خرابیوں کی طرف نہ گیا، کامیاب ہے. وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا، یہ جو آواز تمہارے اندر ہے فجور و تقوی بتاتی ہے تمہیں، اس کو جس نے دفن کر دیا. دس کہتے ہیں زمین کھود کے دفن کرنا. وَقَدْ خَابَ، اور نامراد ہو گیا، یقیناً وہ نامراد ہوا، مَنْ دَسَّاهَا، جس نے اس کو دفن کر دیا. قرآن مجید کتنا مزے کا، بہت مزے کا، بہت زبردست. یہ سبب ہے، کچھ جلدی آئے، دیر سے آئے، کچھ آئے نہیں، کچھ آئے بھی نہیں اور دشمن بھی بن گئے. ہر عمل اچھا ہو یا برا جو میں اور آپ کرتے ہیں، وہ ہماری شخصیت، ہمارے اندر جو ہم جسے پال رہے ہوتے ہیں اس کو طاقتور کرتے ہیں، ہماری پرسنالٹی کو ہم خود بناتے ہیں. یہ جو ظاہری شکل ہے، والد کون ہے، والدہ کون ہے، قوم کون سی ہے، علاقے کس میں، یہ اس میں ہمارا اختیار نہیں تھا. جب ہم آ رہے تھے اوپر سے زمین پر مثلا، تو کسی نے ہمیں وہاں پہ سامنے رکھا نہیں تھا کہ علاقہ چوز کر لو، کراچی میں پیدا ہونا ہے یا مثلا تم نے لاہور میں یا مری میں یا سوئٹزرلینڈ میں. ٹھیک ہے، شاید سارے سوئٹزرلینڈ چلے جاتے ہیں، امریکہ میں تو ادھر پیدا ہی کوئی نہ ہوتا. جو حالت ہم نے کی ہوئی ہے مسلمانوں نے اپنے معاشرے کی، ادھر جانے کے لیے تڑپ رہے ہوتے. جن چیزوں میں ہمارا اختیار نہیں ہے، اللہ کی قیامت کے دن یہ نہیں پوچھے گا تمہارا اتنے گورے چٹے کراچی میں پھر رہے تھے تو کیوں کالا تھا؟ یا اللہ بادشاہ ہے، اٹھا کے جنرل ٹریک، آپ نے کالا پیدا کیا. اتنے امیر لوگ تھے کراچی میں، تو غریب کے گھر کیوں پیدا ہوا؟ چل جہنم. آپ کے اندر سے آواز آ رہی ہے، ایسے نہیں ہوگا، اللہ ایسا نہیں کرے. کیوں؟ کیونکہ اللہ نے آپ کے اندر وہ ڈیوائس لگائی ہوئی ہے جو آپ کو بتاتی ہے. اگر اس کو ہم اتنا چپ نہ کروائیں اپنی خواہشات ناجائز کر کر کے کہ بیچارہ بولے ہی نہ، چپ بھی کر بے ہوش ہو کوما میں چلا جائے. یہ جو بڑے بڑے جانور ہوتے ہیں جو تھوڑے تھوڑے پیسوں کے لیے انسانوں کو قتل کر دیتے ہیں، جو بے گناہوں کو بچوا لیتے ہیں، گناہگاروں کو بچا لیتے ہیں اور بے گناہوں کو پھانسیوں پہ چڑھوا دیتے ہیں، یہ بھی جانور، یہ خود بنے ہوتے ہیں جانور. آج لوگ پیسے کے لیے آپ کو پتہ کیا کرتے ہیں؟ کسی کا بس چلتا ہے وہ ایک کو لوٹتا ہے، کسی کا بس زیادہ چلتا ہے وہ لاکھوں کو لوٹ لیتا ہے. جب کسی سرکاری بڑے عہدے میں چلا جاتا ہے یا مثلا پارلیمنٹ میں چلا جاتا ہے، وزیر بن جاتا ہے، پھر وہ کروڑوں کو لوٹ رہا ہوتا ہے. شکل اس کی انسان والی ہوتی ہے. اب اللہ کہے تو نے لوٹا تو ہے کروڑوں کو، لیکن تیری شکل بہت اچھی تھی، کیونکہ ہر وقت تو بیوٹی پارلر سے ہو کے جاتا تھا دفتر میں، اتنا خوبصورت تھا. اللہ تیرے گناہ معاف ہو. اللہ شکل نہیں دیکھتا، اللہ وہ جو اندر شکل بنائی ہے، جانور ہے یا انسان، اس کو دیکھتا. یہ جو چیزیں اللہ نے ہمیں دے کے بھیجا ہے، ان سے وہ نہیں پوچھے گا. جو ہم نے خود کیے ہیں کام، ان کا حساب ہے. توجہ فرما رہے ہیں؟ قرآن کے الفاظ کیا ہیں اس کے بارے میں؟ وَمَنْ يَعْمَلْ، اور جس نے عمل کیا، مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَى، جس نے رائی برابر بھی اچھا کام کیا، عمل کیا، وہ بھی دیکھے گا. وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَى، اور جس نے ایک رائی کے برابر بھی برائی کی ہوگی، خود کی ہوگی، نہ کہ ابا نے کی تھی مجھے پکڑ لے، مثلا میں نے کی تھی میرے ابا کو پکڑ لے. تِلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ، وہ امت پچھلی جو گزر گئی، لَهَا مَا كَسَبَتْ وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ، انہوں نے جو کام کیے تھے انہیں کو نفع ہوگا، تم سے تمہارے کاموں کا پتہ چلے گا. وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ، تم نے ٹینشن لو انہوں نے کیا کیا تھا. اگر تمہارے بڑے برے تھے تو اس کی ٹینشن نہ لو، بڑے برے تھے تو ہم مارے گئے، اللہ کے دربار میں نہیں ہے ایسا. اور اس پہ خوش بھی نہ ہونا، بڑے اچھے تھے اور ہم بھی بچ جائیں گے. ان کے لیے ان کے کام، تمہارے لیے تمہارے کام، ان کے کاموں کا تم سے نہیں پوچھا جائے گا. اب آپ خود بتائیں، قرآن کی آیات سمجھ میں آتی کہ نہیں آتی؟ جی، بہت بڑے فراڈ میں اندر کر دیے جائیں گے قیامت کے دن، جو جی کہتے ہیں قرآن سمجھ میں نہیں آتا. بہت بڑا گھپلا پوری امت کے ساتھ فراڈ. ایک ہوتا ہے تین چار بندوں کے ساتھ فراڈ، ایک ہے پوری امت رسول اللہ کے ساتھ فراڈ، اور جو اس فراڈ میں اللہ کو شکایت کریں گے نا، جو ایف آئی آر درج کروائیں گے، جو سب سے بڑے متاثرین ہوں گے اس فراڈ کے، پہلے نمبر پہ رسول اللہ خود. میری محنت اتنی، میں نے اتنا اس قرآن کو ان کے درمیان چھوڑا، انہوں نے آ کے کہا یہ سمجھ نہیں آتا، اندر کرو. مولا علی شکایت کر، اہل بیت اطہار شکایت کر، سلوات پڑھیے محمد والے. انشاءاللہ یہاں تک جو میں نے عرض کی ذہنوں میں واضح ہو. اب جیسے آپ کو میں نے گزشتہ لوگوں کو بتایا، لوگوں کا بتایا، رسول اللہ کے زمانے کے لوگوں کا، آج بھی جو اچھا ہے اپنے کاموں کے نتیجے میں، وہ جلدی کھنچ کے آ جاتا ہے اچھائی کی طرف، اور جس کی زندگی برائیوں سے زیادہ بھری ہوئی ہے، گندے دوستوں کے ساتھ زیادہ بیٹھتا ہے، گندی حرکتیں زیادہ کرتا ہے، اس کے دل پہ اثر بھی نہیں ہوتا. ٹھیک ہے، اس کو بہت زیادہ ڈوز کی ضرورت ہوتی ہے. آپ کو پتہ ہے بعض مریضوں کو پھر اسپتال میں داخل کر کے ڈرپے لگاتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے جو ماہ رمضان بنایا یہ اسپتال ہے، اور کتنا زبردست اسپتال ہے کہ یہ جو جانور تم نے پالا نا، کھلا پلا کے اس کو تم جو دل کرتا کھلاتے ہو، اس جانور کو باندھ، صبح سے لے کر شام تک اس جانور کے منہ کو بند کرو تاکہ وہ جو اندر مرا پڑا بیچارہ اس کی سانس چلے. جو انسان، انسانیت مر گئی تمہارے اندر، اور یہ حیوانیت اس کا پیٹ بھرتے رہتے ہو تم، اس حیوانیت کو بند کرو، کھانا پینا بند کرو، اس جانور کو باندھ دو سحر سے لے کر افطار کے وقت تک، تاکہ وہ تھوڑا سا سانس چلنا شروع ہو اس کا جو میرا نمائندہ ہے، اور تمہاری توجہ. یہ ہاسپٹل ہے اللہ کا، یہ میڈیکل کیمپ ہے اللہ کا. میڈیکل کیمپ لگتے ہیں دیہاتی علاقوں میں، ڈاکٹر چلے جاتے ہیں، آپریشن کسی نے کرانا ہو، فلان کرانا ہو، تو یہ اللہ تعالیٰ کا روح، انسان کی روح کا میڈیکل کیمپ ہے. ماہ رمضان ہے، ماہ محرم و سفر ہے. تو اس میں زیادہ اللہ نے ماحول بنا دیا ہے. ان دوائیوں کو کھانے کا، ان دوائیوں کو سننے کا جس سے انسان کی برائی، بیماریوں کا علاج ہو، روحانی بیماریوں کا علاج ہو. اچھی طرح توجہ فرمائے، روز قیامت اگر میں دیکھنا چاہوں کہ میں قیامت کے دن کس گروپ کے ساتھ ہوں گا، تو میں قیامت کے دن اس گروپ کے ساتھ نہیں ہوں گا جس کا میں نعرہ مارتا ہوں. توجہ فرما لیں، یہ بھی قرآن نے بتایا. قرآن نے کن الفاظ میں بتایا ہوا؟ یہ سورۃ العنکبوت ہے. سورۃ العنکبوت میں شروع یہاں سے ہوتی ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم، یہ پہلی آیت ہے. دوسری آیت یہ ہے، احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون. کیا اللہ کہہ رہے لوگوں سے، کیا لوگوں نے یہ سمجھا ہے، سمجھ لیا ہے، یہ بات بنا لی ہے، اس فکر کو اپنا لیا کہ صرف یہ کہہ دینے سے کہ ہم مومن ہیں، ہم ایمان لے آئے ہیں، بس انہیں چھوڑ دیا جائے گا، اور اس دعوے کی سچائی کا امتحان نہیں لیا جائے گا. قرآن کون ہے جس کی سمجھ میں نہیں آتا؟ احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون. کیا لوگوں نے یہ سمجھ لیا کہ ہمیں یوں ہی چھوڑ دیا جائے گا کہ ہم نے کہہ دیا ہم ایمان لے آئے؟ اس کا دوسرا ترجمے کا ورژن، کیا یہ کہہ دینے سے کہ علی میرا امام ہے چھوڑ دیا جائے گا، مان لیا جائے گا، اور دیکھا نہیں جائے گا کہ علی کی بات کتنی مانی اور کتنی نہیں مانی. توجہ فرما رہے, سمپل, بڑا سادہ ہے. وَلَقَدْ, اگلی آیت میں فرمایا وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِن قَبْلِ, اچھی طرح جان لو لقد قسم ہوتی ہے, بہت تاکید یعنی قسم کھائی جا رہی ہے, اور قسم اللہ کو کھانے کی ضرورت نہیں ہوتی, لیکن چونکہ بندہ قسم سے اور پریشر میں آ جاتا ہے کہ بڑی بھی بات ہے, لہٰذا اللہ نے بعض قسمیں کھائی جائیں. وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِن قَبْلِ, یہ خطاب ہی رسول اللہ کی امت سے ہو رہا ہے. ان سے کہہ دیجئے, اوپر اوپر سے کہہ دی مان لے آئے تو اس پارٹی میں شامل نہیں ہو, دنیا میں آ سکتے ہو. منافق کتنے پھر رہے تھے مدینہ میں, قرآن نے گواہی دی ہوئی. ہر موقع پر رسول اللہ کو تنگ کرتے تھے, خیانت کرتے تھے, جنگوں میں تنگ کرتے تھے, الگ ہو جاتے تھے اینڈ ٹائم پر, کلمہ پڑا ہوا تھا. وہ کسی کا بیٹا باہر کے ملک گیا, وہاں سے میم لے کر آ گیا شادی کر کے, تو اب ظاہر یہ گھر تھا ذرا متدین مشرقی گھرانہ تھا, اب انگریز تو انگریز ہوتے. وہ جب اسی طرح کہا یہ کس کو لے کر آ گیا, اس نے کہا کلمہ پڑھا ہوا ہے, کلمہ پڑھایا مسلمان کا. انہوں نے کہا اچھا اچھا آ گئے, تو میم تھی مسلم. اس نے اپنی حرکتیں شروع کی, وہ عجیب سے کپڑے پہن کے باہر آ گئی بے حیائی سے. تو انہوں نے کہا یہ کیا بے حیائی ہے؟ بیٹے نے کہا کلمہ پڑھا ہوا ہے, کلمہ پڑھا ہوا ہے, فکر نہ کرے کہ یہ ایسے مسلمان ہر گندگی کر رہے ہیں, ہے مسلمان مولائی بھی ہیں, کلمہ پڑھا ہوا, علی و ولی اللہ پڑھتے, فلانا گندا کام کیوں کر, کلمہ پڑھا. باپ گھبرائے تھے, اتنے پکے مومن ہیں, صرف شیعہ نہیں ہر طرف یہ بیماری ہے. کیونکہ قرآن کی قرآن مجید کے میسج شروع ہو رہے ہیں, کیونکہ نام لینے سے نہیں چھوڑے گا. وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ, ہم نے نیاز کیا قسم کہ ہم نے پہلوں کو بھی, ان سے پہلوں کو بھی آزمایا ہے, آزمائشیں لی ہوں. فتنہ فتنے سے, فتنہ کہتے ہیں آزمائش, اور فتنے کا معنی بھی سن لیں. ایکچوئل جو میننگ ہے اس کا فتنہ کا, عربی زبان میں فتنہ ایک پروسیس کو کہتے ہیں جس میں ناخالص سونے کو تپایا جاتا ہے یہاں تک کہ وہ میلٹ ہو جائے. کتنی گرمی چاہیے سونے کو میلٹ کرنے کے لیے؟ بہت گرمی چاہیے, پورا مکمل میلٹ ہو جاتا ہے, اور میلٹ ہونے کے بعد جو اندر ملاوٹی چیزیں ہوتی ہیں وہ الگ ہو جاتی ہیں. یہ ہے معنی فتنے کا. اللہ کہہ رہے ہیں ہم نے پہلوں کو بھی فتنے کے پروسیس سے گزارا ہے. اس معنی میں دیکھیں کربلا فتنہ ہے. اللہ چاہتا تھا خالص سونا پہنچے کربلا میں, کوئی ملاوٹ نہ ہو, کوئی ملاوٹ نہ ہو, اس خالص سونا. لہذا اتنی تپش آئی, اتنی تپش آئی کہ بھاگ گئے. آج میں اور آپ سے مثلاً فرض کریں, میں بول کر اور آپ تائید کر کے یا تھوڑی سی مثلا سلوات پڑھ کر, ایسا نہیں. وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ, یقیناً, میں قسم کو یقیناً ترجمہ کر رہا ہوں, یقیناً ہم نے ان سے پہلوں کو بھی آزمائشوں میں ڈالا, اور ہم ان کے ساتھ بھی یہ کریں گے. آزمائشوں میں ڈالا تو ہم اب کیا کریں گے ان کے ساتھ؟ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا. یہ فَلَيَعْلَمَنَّ, یہ تاکیدیں ہیں, تین تاکیدیں ہیں, یقیناً 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 ہم جان کے رہیں گے ان لوگوں کو جنہوں نے سچ کہا تھا کہ ہم ایمان لے آئے. وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ, اللہ ان کو بھی دیکھ کے رہے گا جنہوں نے یہ ایمان کا جو دعویٰ کیا تھا اس میں سچے تھے. کیسے دیکھے گا؟ عمل کروائے گا, میدان لگائے گا, دوڑاؤ اس میدان میں, اپنے گھوڑے کو پتہ چلے مومن ہو یا بیمار ہو, کھانے کا ٹائم پہ آ جاتے ہو جب لڑنے کا ٹائم پہ بھاگ جاتے ہو. فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا, اللہ جان کے رہے گا یقیناً 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 ان کو جنہوں نے سچ بولا تھا. وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ, اور اللہ جھوٹوں کو بھی جان کے رہے گا, یہی آزمائے گا تمہیں. اب یہاں پر جب یہ آیت بندہ پڑھتا ہے تو پھر دیکھتا ہے اگر ایسا اللہ نے کرنا ہے, پچھلوں کو بھی حتماً آزمایا ہے, تو پھر میری آزمائش کیا ہے؟ میں وہ بچہ تو نہیں ہوں, وہ اسٹوڈنٹ تو نہیں ہوں کہ جو کمرہ امتحان میں بیٹھا ہے اور پیپر کا ٹائم گزر رہا ہے اور اسے پتہ ہی نہیں ہے کہ میرا پیپر ہے. توجہ فرما, ایک بچہ جو کمرہ امتحان میں بیٹھا ہو, فائنل پیپر ہو, اس کا فائنل پیپر جس کی بیس پر اس کی زندگی بن بھی جائے گی اور اس کی بیس پر اس کی زندگی خراب بھی ہو سکتی. کمرہ امتحان میں ایگزامینیشن ہال میں اس کو بٹھا دیا گیا, کوئسچن پیپر اس کو دے دیا گیا, آنسر شیٹ اس کے سامنے رکھ دی گئی ہے, قلم اس کے ہاتھ میں ہے, گھڑی چل پڑی ہے, اور بچہ بجائے پیپر پہ توجہ دینے کے باہر ڈگ ڈگی والے کا تماشا دے کر انجوائے کر. لوگ آپ ایسے بچے کو دیکھو کیا کہیں گے, اور اس کی حالت دیکھو, حالت دیکھو, اس کی عقل دیکھو, ڈگ ڈگی تو بعد میں تو دیکھتا رہنا, پہلے پیپر تو کر لے بیٹا, کر کر. کچھ کہیں گے بیچارہ لگتا ہے مینٹلی ریٹارڈڈ ہے, بیچارے کو پتہ ہی نہیں ہے کہاں بیٹھا, شاید ذہنی طور پہ معذور ہے. بہت سارے لوگ ذہنی طور پہ معذور ہیں, ریٹارڈڈ ہو. اللہ سچوں کو بھی جان کے رہے گا اسی دنیا میں اور جھوٹوں کو بھی جان کے. شروع سے میں نے ابھی تک باتیں کی, ان کو آپس میں ملا کے دیکھیں. یہ جو خدا دھمکی دیتا ہے نا, میں کھال اتار دوں گا مثلا, اپنے لفظوں میں کہہ رہا ہوں, یہ زیادہ بیمار بندے کو الیکٹرک شاک دیتا ہے اللہ. بندہ بیچارہ سادہ کام عقل کہتا ہے اللہ بہت غصے والا ہے. بعض لوگوں کو اسی لیے تھوڑے مکس اپ کر گئے, سمجھتے ہیں اللہ بڑا سخت ہے, مولا علی بڑے نرم ہیں, اللہ قیامت کے دن پکڑ رہا ہوگا, مولا چھڑوا رہے. سبحان اللہ, یہ کس نے کہا؟ سب سے بڑا رحمت کا سرچشمہ جس کی عطا سے رحمت العالمین بنے ہیں, جس کی رحمت کے ایک حصے سے, ایک عطا سے رسول اللہ رحمت للعالمین بنے ہیں, اسی کی عطا سے اہل بیت جو کچھ ہے وہ بنے ہیں, اس کی رحمت کو کم سمجھ رہا ہے کوئی بندہ اور ان کی رحمت کو زیادہ سمجھ رہا ہے. اسی لیے بعض لوگوں کو اللہ سے اتنا پیار ہی نہیں ہوتا, نہ اللہ کی باتیں سن کے اتنا مزہ آتا, بلکہ اللہ کی باتیں زیادہ کرو تو بعض لوگ کہنے دل میں مشغول تو یہ بابی ٹائپ کا بندہ آ گیا. مسلمانوں نے تقسیم کر لی ہوئی, ایک گروپ نے اللہ تعالیٰ کی رائٹس خرید لی ہیں, ایک گروپ نے اہل بیت کی رائٹس کا دعویٰ کیا ہوا, انہوں نے خرید لیے کہتے ہیں ہمارے, ایک نے صحابہ کی رائٹس خرید لی, تقسیم کر دیا سب کچھ. اسلام تو سارا کا سارا تقسیمات کیسی, توجہ فرما. سب سے بڑا رحمت کا سرچشمہ آج بھی اور قیامت کے دن بھی اللہ ہے, اور یہ جو شفاعت کریں گے اہل بیت اطہار, یہ بھی اللہ کی رحمت ہے, چونکہ وہ اجازت دے گا تو شفاعت کرے گا. من الذی یشفع عندہ الا باذنہ, کون ہے جو اس کے اذن کے بغیر کسی کی شفاعت کرے؟ اصل بادشاہ وہ ہے. ولا تنفع الشفاعة عنده الا لمن اذن له, کسی کو شفاعت نفع نہیں دے گی مگر اس کو جس کے لیے وہ اذن دے گا. دو طرفہ ہے, شفاعت کرنے والے کو بھی اللہ کی اجازت ملے گی کس کی شفاعت کرنی ہے اس کے بارے میں بھی اللہ کی اجازت ملے. اللہ طاقت ہے اصلی بات. علی کل شیء قدیر اللہ ہے. ما یفتح اللہ للناس من رحمت فلا ممسک لها, جس کے لیے اللہ رحمت کے دروازے کھول دے کوئی بند نہیں کر سکتا اس کو. وما یمسک فلا مرسل له من بعده, اور اگر اللہ رحمت کے دروازے بند کر دے کوئی کھلوا نہیں سکتا. وهو العزیز الحکیم, اور وہ ہے سب سے بڑا زبردست غلبے والا, اور اس کا ہر کام حکمت پر مبنی. اگر دروازہ بند کر دیا ہے تو بھی حکمت ہے, اگر دروازہ کھول دیا. توحید قرآن. یہ شفاعت اللہ کی رحمت ہے. یہ کانسیپٹ غلط ہے ہمارے ذہن میں, لاشعور میں بیٹھ کے ایسے جو سن سنا کے ہم بناتے ہیں کہ اللہ تو پکڑنے والا ہے, امام حسین چھڑوانے والا. یہ باطل ہے, شرک ہے. یہ اللہ کے اذن سے ہونا ہے قیامت کے دن جو کچھ ہو. شفاعت کا ایک صحیح تصور ہے, ایک شفاعت کا غلط تصور ہے. مجھے دیکھوں, میں قرآن کی آیات میں چیک کروں کہ ایک جگہ پہ اللہ کہہ رہا ہے کوئی شفاعت نہیں ہوگی. ٹھیک ہے, یہ جو ناجائز سفارشیں کرانے کے چکر میں دنیا میں ہوتے ہیں نا, میرٹ نہیں ہوتا تو بیک ڈور سے انٹری مارنے کے چکر میں ہوتے ہیں. ان کو کہہ رہے کوئی بیک ڈور انٹری نہیں ہے, اپنے آپ کو ٹھیک کر لو, صحیح راستے پہ چل کے اپنے آپ کو اس قابل بناؤ کہ تمہیں انٹری ملے. اتنا کچھ کر لو کہ گریس مارکس تمہیں دیے جا سکے. پیپر بلینک چھوڑ کے آ جاؤ, پھر وہاں پہ کہو میں پاس کروں. یہ نہیں ہوتی شفاعت. بنی اسرائیل کا یہ, یہودیوں کا یہ عقیدہ تھا ہماری شفاعت ہونی ہے. کرپٹ ترین قوم, سود کھا رہے ہیں اور پتہ نہیں کیا خرابیاں کر رہے ہیں, اللہ کا نبی ہے اس کی مخالفت کر رہے ہیں. کہتے کیا ہماری شفاعت ہو جانی, جنت صرف ہماری ہے. اللہ نے فرمایا یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم انی فضلتکم علی العالمین, اے بنی اسرائیل یاد کرو میری نعمت کو جو میں نے تمہیں دی تھی اور میں نے تمہیں عالمین پر فضیلت بخشی تھی. یعنی تمہارے درمیان موسیٰ آئے تھے, جس زمانے میں تمہیں میں نے نبی دیا, تم میرے میرا نبی تمہارے درمیان تھا, تورات میں نے تمہیں دی, تم سب سے بافضیلت تھے. اتنا بڑا چانس دیا تمہیں, اتنا زبردست تمہیں میں نے میدان دیا. وَاتَّقُوا يَوْمًا, اس دن سے بچو. یہ مدینہ والوں کو کہہ رہا ہے اللہ تعالیٰ. وَاتَّقُوا يَوْمًا, اس دن سے بچاؤ اپنے آپ کو. لا تجزی نفس عن نفس شیئا, جس دن کوئی نفس یعنی کوئی انسان کوئی ہستی کسی دوسرے کے کچھ کام نہیں آئے. ولا یقبل منها شفاعت, نہ کوئی شفاعت قبول کی جائے. یہ بھی تو قرآن ہے. یہ کون سی شفاعت نہیں قبول, جو تم بنا کے بیٹھے ہو کرو کچھ نہیں اور حضرت موسیٰ ہمیں پار کرا دیں. ولا یقبل منها شفاعت ولا یؤخذ منها عدل, جی میں جیل میں نہیں جا سکتا, مجھے پیسے لے لو, جج کو پیسے کھلا دیے, فلان کو پیسے کھلا دیے, پولیس والے کو پیسے کھلا دیے, جناب وہ جو ساری انکوائری ہوتی ہے وہی چینج کروا دی, وہ ضمنیاں کہتے ہیں اس کو, ضمنیاں چینج کروا دی, جرم چھوٹا کروا لیا, کوئی جرمانہ بھی نہیں لیا جائے گا, کوئی پیسہ بھی نہیں لیا جائے گا. بلا ہم یوں سروں, کوئی مدد نہیں کی جائے گی. اللہ کا اٹل کا یا ایھا الذین, آیت الکرسی سے پہلے والی آیت ہے, یا ایھا الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم, اے ایمان والو جو ہم نے تمہیں رزق دیا اس میں سے خرچ کرو خدا کے راستے میں. من قبل ان یأتی یوم, اس سے پہلے پہلے کہ وہ دن آ جائے, جس دن کیا ہوگا, من قبل ان یأتی یوم لا بیع فیہ, جس دن کوئی خرید و فروش نہیں چلے گا. بیع تجارت, کچھ خرید نہیں سکو گے, کچھ بیچ نہیں سکو گے اس دن. کہ میں اپنا مثال کے طور پر فلان جو پلاٹ ہے یا اللہ وہ میں آپ کو ہدیہ کر رہا ہوں آپ کے مدرسے کو, تو مجھے چھوڑ دو, کچھ بھی نہیں لیا جائے گا. بتقو یوما من قبل ان یاتی یوم لا بیع فیہ ولا خلۃ ولا شفاعۃ. کون سی شفاعت رد ہو رہی ہے؟ ناجائز سفارشیں, غلط کانسیپٹ سفارش کا, خود نہیں کرنا اللہ کی بات پر عمل, خود شریعت خدا کو اہمیت نہیں دینی, ہماری شفاعت ہو رہی ہے نہیں. قرآن نہیں بدل سکتا, کبھی بھی نہیں بدل سکتا. لا بیع فیہ ولا خلۃ. خلا خلیل, سنا نا آپ نے خلیل, ابراہیم خلیل اللہ, خلیل بہت پکے دوست کو کہتے ہیں. خلال سنا آپ نے, آپ کسی دعوت پہ گئے, آپ نے کھانا کھایا, پھر آپ نے کہا خلال ہے کسی کے پاس. خلال کیا ہوتا ہے؟ ٹوتھ پک. اسے خلال کیوں کہتے ہیں عربی زبان میں؟ کیونکہ یہ گیپس کے اندر تک اتر جاتی ہے. خلال یعنی دو پتلی سی بھی خالی جگہ ہو تو وہاں پر وہ پن جو ہے چلی جاتی ہے, غذا پھنسی ہو تو نکال لاتی ہے. اسی سے خلیل ہے. خلیل عام دوست کو نہیں کہتے, خلیل کہتے ہیں پکے دوست, بڑے قریبی دوست. خلال کا معنی ذہن میں رکھیں, خلیل اس دوست کو کہتے ہیں کہ جس کی محبت دل کے اندر تک کھبی ہوئی ہو, جو دل میں اترا ہوا ہو وہ خلیل ہوتا ہے. خلال جیسے خلال اندر تک چلا جاتا ہے نا, جہاں عام انگلی نہیں جا سکتی, خلیل اس دوست کو کہتے ہیں. ولا خلتن, بھول جاؤ کہ تمہاری مثلا کوئی پکی سے پکی یاری بھی قیامت کے دن تمہارے کام آئے گی. سورۃ المعارج کی کل آپ کو آیت سنا رہا تھا نا, الا المصلین الذین هم علی صلاتهم دائمون. اس سے کچھ ذرا پیچھے جائیں, جب جو جہنمیوں کا تذکرہ ہے تو اللہ فرماتا ہے جب قیامت آئے گی, ولا یسأل حمیم حمیما, گرم سے گرم جوش دوست جو ہوتے تھے ان میں سے بھی ایک دوسرے کے بارے میں پوچھے گا بھی نہیں بھی کدھر ہے. ایسے دنیا میں جہاں جاتے تھے کہتے تھے میرا یار نہیں آیا یہاں پر, اس کے بغیر تو دل ہی نہیں لگتا. اللہ فرماتا ہے پوچھے گا بھی نہیں اپنے یار کے بارے میں کوئی, کیونکہ پتہ چلے گا وہ کرپٹ تھا, اب بیڑا گھر کو. ولا یسأل حمیم حمیما, پکی یاریاں کام نہیں آئیں. میں ایک بات عرض کر دوں, وقت تمام ہو رہا ہے, کہ اس بات کو بھی غور سے سنیے گا. آج ہم گفتگو کو یہیں پہ ختم کریں گے, بات کو غور سے سنیے گا. یہ جو میں آپ کو باتیں سنا رہا ہوں ان کا ایک ٹیسٹ ہے, میٹھا ہے یا کڑوا ہے, کیسا لگ رہا ہے, کس کو میٹھا لگ رہا ہے, کس کو کڑوا لگ رہا ہے, خدا بہتر جانتا ہے. اگر میں ابھی مثلا اس کو سائڈ پہ کر دوں, صرف آپ کو فضائل اہل بیت سناؤں, آپ فوراً واہ واہ کرنا شروع ہو جائیں گے, ایمانداری سے, ٹھیک ہے, ایمانداری سے شروع ہو جائیں گے. کیوں؟ آپ کو زیادہ مزہ آئے گا. اگر اللہ کے فرمان کے, اللہ کے رسول کے فرمان کے مطابق قرآن اور اہل بیت ایک چیز ہے, تو پھر ادھر مزہ آ رہا ہے ادھر مزہ نہیں آ رہا, کیا وجہ ہے؟ کیا اہل بیت کی باتیں قرآن کی باتوں سے الگ ہیں؟ مثلا دو مثال دے رہا ہوں, دو کھانے پڑے ہیں اور پکانے والا کہے دونوں ایک ہی چیز ہیں, دو برتنوں, آپ ایک کو چکھیں آپ کو مزہ آئے, دوسرے کو چکھیں آپ کو مزہ نہ آئے, پرابلم ہے بیچ میں. سمجھانے کے لیے صرف مثال دے رہا ہوں. یا تو جس نے آپ کو کہا ہے ایک ہی چیز ہے اس نے غلط کہا ہے, یا آپ کا شارٹ سرکٹ ہوا ہوا کہ آپ کو, مجھے جو بھی ہو, مجھے اہل بیت کا ذکر سن کے بہت مزہ آتا ہے, لیکن جو اہل بیت سے جدا نہیں ہے اللہ کے نبی کے فرمان کے مطابق, اللہ کی کتاب قرآن, جب اس کی آیات بغیر نمک مرچے اپنی ملائے ہوئے پڑھی جائیں مجھے مزہ نہیں آتا, اس کا مطلب ہے میں بڑی خطرناک بیماری میں مبتلا ہوں, مجھے دھوکہ دیا گیا. چونکہ دونوں کا ذائقہ ایک ہی ہونا چاہیے. مجھے قرآن مجید میں بھی وہی مزہ آنا چاہیے جو ذکر اہل بیت میں آتا ہے. اور میں آپ کو اور ذرا کتاب کھول کے بتاتا ہوں. فضائل اہل بیت میں مزہ آتا ہے, تعلیمات اہل بیت بیان کرو مزہ نہیں آتا, ہے کہ نہیں, ہے کہ نہیں, کیوں نہیں آتا؟ کیونکہ تعلیمات اہل بیت عین قرآن. اہل بیت فرماتے ہیں جو خدا کا نافرمان ہے ہمارا دشمن ہے, عین قرآن. مزہ ہی نہیں آتا, کیونکہ اگر میں اللہ کا نافرمان ہوں اور مجھے کسی نے لالی پاپ دیا ہوا تھا کہ تیری جنت پکی ہے تو مجھے کہاں مزہ آئے گا اس میں. اگر میں آدھی رشوت خور ہوں, کسی سرکاری محکمے میں میں ملازم ہوں اور آدھی رشوت کھاتا ہوں وہاں پہ, اور مجھے کسی خطیب نے لالی پاپ دیا ہوا تھا فیس لے کر کہ تو پکا تو مولائی ہے, تو جنت سے یوں ایسے جائے گا سپر سونک جیٹ میں بیٹھ کے کہ سب سے پہلے پہنچ جائے گا تو جنت میں. اب جب مجھے پتہ چلے کہ اہل بیت کہہ رہے ہیں اللہ کا نافرمان ہمارا دشمن ہے, کہاں مزہ آئے گا اس کو؟ کیوں مزہ نہیں آئے گا؟ اس کو جو ہیروئن پینے کی لت پڑی ہوئی ہے اس کو چھوڑ نہیں سکتا. اس کو اس کو جو نشے, جس نشے سے اس کو سرور آتا ہے اس نشے کو چھوڑ نہیں سکتا. اور اللہ تعالیٰ کی آیات اور اہل بیت کی روایات جھٹکا دیتی ہے بجلی کا, نشے میں سے نکل پائے, اس نشے میں مت رہے, نشہ عقل کو زائل کر دیتا. وانفقوا مما رزقناكم من قبل ان ياتي يوم لا بيع فيه ولا خله ولا شفاعه والكافرون هم الظالمون. جو ان باتوں کا انکم, میں کافروں کا ترجمہ کو کافر نہیں کرتا جو کہ آیت سمجھ ہی نہیں آتی, جو ان باتوں کو جان بوجھ کے نہیں مانتے وہی ظالم ہے. کفر ہوتا ہے جان بوجھ کے انکار کرنا. قرآن پڑھ رہے ہیں وہ یہ تو کافروں کے لیے, ہم تو مسلمان ہیں الحمدللہ. نہ بھائی, اگر تو بھی جان بوجھ کے نہیں مان رہا اللہ کی بات کو, تیرے اندر کفر کے جراثیم ہیں. توجہ فرما رہے ہیں, قرآن کی ہر آیت میرے سے کہہ رہی ہے اپنے آپ کو چیک کر. اس کے بعد پھر اللہ کی توحید کی آیت, آیت کرسی جسے کہتے ہیں اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم. یہ باتیں نہیں پسند آتی برے لوگوں کو, اس لیے امام حسین سے بلند کون ہوگا؟ نہیں پسند آیا برے لوگوں کو. امام حسین سے زیادہ مقام رکھنے والا کون ہوگا اس زمانے میں جس زمانے میں ان کو ذبح کر دیا گیا؟ کیوں نہیں امام حسین کے ساتھ مزاج مل رہے لوگوں کے؟ وجہ وہی ہے جس کی وجہ سے رسول اللہ کا احترام ختم ہو گیا تھا مکہ میں. چونکہ جو اندر, جب رسول پاک نے فرمایا قول لا الہ الا اللہ, تو وہ جو اندر کے درندے بیٹھے ہوئے تھے ان درندوں کو جا کے سیدھی گولی لگی, اور ان درندوں نے کہا اس کی مخالفت کرو, اس کو مارو ورنہ یہ تمہیں نہیں چھوڑے گا. جس کو اپنا درندہ زیادہ پیارا ہو اس کو پھر حسین کی نصیحت بھی پسند نہیں آتی. مولانا نے فرمایا تھا, ہم تکرار کرتے ہیں, علماء کرام بیان کرتے ہیں, مولانا نے فرمایا تھا تم سب کچھ جانتے ہو میری نصیحت تم پر اثر نہیں کرے گی چونکہ تم نے حرام کھا کھا کے اپنے آپ کو جانور بنا لیا. تمہارے شکم بھرے ہوئے کس سے؟ حرام سے بھرے ہوئے. حرام والے کو, حرام والے کو حسین تب تک پیارا لگے گا جب تک حسین اس کے مفادات سے ٹکرا رہا ہے. جس دن حسین مفادات سے ٹکرائے گا اس دن اصلی بندہ بھی سے نکلے گا. اور اللہ اسی کو فتنہ کہتا ہے, اللہ آزماتا, میں دیکھوں گا, دیکھ کے چھوڑوں گا اصلی حسینی کون ہے اور لیبل لگا کے کون پھیر. اور جب بھی میرے سامنے حرام اور حلال کا موقع آتا ہے اور حرام مجھے کھینچ رہا ہوتا ہے, وہاں میرے حسینی یزیدی ہونے کا امتحان ہوتا ہے. میں لاکھ کہوں میں حسینی ہوں, اگر میں حرام کھاتا ہوں میں یزیدی ہوں, میں حسینی نہیں ہوں. توجہ فرما رہے ہیں. عرض کیا کہ یہ وجہ تھی کہ نہیں پسند آئے امام حسین اور ان کے ساتھی ان پلیدوں کو کہ جنہوں نے کربلا میں وہ ظلم ڈھایا امام پر, ان کی اولاد پر اور ان کے اصحاب پر. ہم زیارت میں سلام بھیجتے ہیں, السلام علی الحسین وعلى علي ابن الحسين، سلام ہو ہمارا حسین پر اور ہمارا سلام ہو علی ابن حسین پر، ہمارا سلام ہو اس ہستی پر کہ جس نے اتنی عبادت کی اللہ کی کہ دوست دشمن زین العابدین کہہ کر پکارتے تھے. اور یہ زین العابدین کی ایک عبادت کیا تھی؟ مسلسل گریا کرتے رہے جب تک اس دنیا میں رہے کہ کہیں وہ چراغ جو کربلا میں میرے بابا نے جلایا ہے لوگوں کو بھول نہ جائے. لوگ سوال کرتے تھے، مولا آپ کا غم ابھی تک پرانا نہیں ہوا، آپ اس طرح روتے ہیں جیسے کربلا کا واقعہ ابھی پیش آیا ہو، آخر آپ کا غم پرانا کیوں نہیں ہوتا؟ تو سید السجاد کا جواب کیا ہوتا؟ فرماتے، اے سوال کرنے والے، تو نے قرآن میں سورہ یوسف نہیں پڑھی؟ ایک یعقوب تھا جس کا ایک یوسف گم ہوا تھا، نظروں سے دور تھا، مارا نہیں گیا تھا، دنیا میں موجود تھا، لیکن اتنی محبت تھی یعقوب کو یوسف سے کہ اتنا گریا کیا، اتنا گریا کیا کہ آنکھوں کی بینائی چلی گئی. اے پوچھنے والے، میرے تو کتنے یوسف کربلا میں ذبح کر دیے گئے اور تو کہتا ہے میرا غم پرانا نہیں ہوتا. پھر کوئی کہنے والا کہتا کہ سید سجاد، آپ کے بابا، آپ کے عزیز، ان کے اصحاب، وہ تو اللہ کے راستے میں جانے قربان کی ہیں، اور آپ کے خاندان کی تو رسم ہے اور شان ہے کہ آپ اپنی جانے خدا کے راستے میں قربان کرتے ہیں. تو میرا مولا جواب میں فرماتا کہ اے پوچھنے والے، تو نے سچ کہا کہ ہمارے خاندان کی میراث ہے اللہ کے راستے میں جانے قربان کر دینا، ہمارے خاندان کی شان اور عزت ہے اللہ کی راہ میں سب کچھ قربان کر دینا، لیکن بس مجھے اتنا بتا دے، یہ تو ہمارے خاندان کی میراث نہ تھی کہ بے مکنہ چادر اپنی پھپھیوں اور بیٹیوں کے ساتھ شام اور کربلا کے درباروں اور بازاروں میں جانا اور شرابیوں کے سامنے کئی کئی گھنٹے کھڑے ہو کر لوگوں کی اٹھتی ہوئی انگلیوں کا سامنا کرنا. ارے لوگ میری پھپھی کی طرف اشارے کر کے پوچھتے تھے کہ یہ کون ہے، اور کوئی جواب دیتا تھا یہ علی کی بیٹی زینب ہے، ہمارے گھر میں تو تمہاری بیویوں کو پردہ عطا کیا تھا، ارے تم نے احسان کا بدلہ کیا دیا کہ ہماری بیویوں سے مکنہ و چادر چھین لی. الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا اي منقلب ينقلبون. پروردگار، قرآن و اہل بیت اطہار کے صدقے ہمیں قرآن اور اہل بیت کی تعلیمات کو سمجھنے کی اور جو لذت اور جو معرفت تو نے ان میں رکھی ہے، ہمیں اپنے دلوں کو اس سے آشنا کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرما. اور اگر ہمارے دلوں میں کوئی کمی ہے، کوئی کاستی ہے اس اعتبار سے کہ یہ کیفیت ہمارے اندر پوری نہیں ہوتی، اپنی خصوصی رحمتوں سے اور محمد والے محمد کے صدقے میں ہمارے دلوں کی اس کمی کو دور فرما. پروردگار ہمارے مرحومین بالخصوص ہمارے شہداء کے درجات کو بلند فرما، ہماری ملت کے بے گناہ اسیروں کو رہائی نصیب فرما. پروردگار قرآن و اہل بیت اطہار کے صدقے میں ہماری اولادوں کو نیک اور صالح بنا. دنیا کے تمام مظلومین بالخصوص کشمیر کے، فلسطین کے، شام کے، نائجیریا کے، یمن کے مظلومین سب کی تائید و نصرت فرما، ظالموں کے خلاف ان کو فتح عطا فرما. پروردگار اس جہان میں بھی اور اس جہان میں بھی قرآن مجید اور اہل بیت اطہار کا دامن، ان سے تمسک ہم کو نصیب فرما. اللہم صلی علی محمد و آل